ठीक है जजाकअल्लाह। الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورة الفرقان کی آخری چند آیات ہیں جن کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں معرف القرآن سے. پچھلی کلاس میں جو ٹاپک ہم پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ اپنے عباد الرحمن کی صفات بیان فرماتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ وہ بندے ہوتے ہیں کہ جو کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم کہ جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات بیان کی جاتی ہیں پڑھی جاتی ہیں لم یخروا علیہا صما وعمیانا تو یہ ان کے اوپر اندھے بہروں کی طرح متوجہ نہیں ہوتے بلکہ سمیع و بصیر انسان کی طرح سے متوجہ ہوتے ہیں یعنی غور کرتے ہیں اس کے اوپر فکر کرتے ہیں. اور مزید یہ کہ جو صحابہ کرام کا بتایا ہوا طریقہ ہوتا ہے اس کے مطابق فکر کرتے ہیں اپنی من مرضی کی طرح سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو اسی کے تحت حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مضمون باندھا تھا کہ احکام دین کا صرف مطالعہ کافی نہیں ہے بلکہ اسلاف کی تفسیر کے مطابق سمجھ کر عمل کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ ہم اکثر آپ کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہر کتاب کے مطالعے کے لیے کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہر کتاب کا مطالعہ وہ استاد کے ساتھ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ استاد جو ہے یہ تو لازمی ہے مطالعے کے لیے, صحیح ہے, لیکن چوائس ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ ہم استاد جو ہے وہ کس کو بنائیں, اپنا استاد کس کو بنائیں, یہ ہماری چوائس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم اس کے اندر یا تو کسی اوتھینٹک کوالیفائڈ سند یافتہ انسان کو اپنا استاد بنا لیں. ٹھیک ہے, یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم یا تو کسی اوتھینٹک کوالیفائڈ سند یافتہ, سند یافتہ کا مطلب بھی کوالیفائڈ ہوتا ہے, اوتھینٹک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری چوائس ہے, یا یہ کہ اگر ہم اس کو استاد نہیں بنائیں گے کسی ایسے شخص کو تو پھر شیطان ہمارا استاد بن ہی جائے گا. کیونکہ شیطان جو ہے نا یہ ایک ایسا استاد ہے کہ جو کہ ہمیں نظر تو نہیں آتا لیکن یہ ہمارے ساتھ لگا ضرور رہتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے ساتھ موجود ضرور رہتا ہے اور اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے کہ نہیں یہ موجود نہیں رہتا, یہ میرے ساتھ نہیں لگا رہتا, میں اس سے آزاد ہوں, میں اس سے محفوظ ہوں, یہ ہم کر نہیں سکتے. اس لیے کہ اگر ہم یہ کریں گے نا تو پھر ہم قرآن اور حدیث کے منکر ہو جائیں گے, ہم قرآن اور حدیث کا انکار کرنے والے ہو جائیں گے اگر ہم یہ بات کہیں گے. اور قرآن اور حدیث کا انکار کرنے والا جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے, وہ مسلمان نہیں رہتا. ٹھیک ہے, تو شیطان کی جو ایگزسٹنس ہے نا یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. ٹھیک ہے نا, چاہے ہم اس کو پسند کریں یا ناپسند کریں لیکن یہ ثابت ہے. اسی سورہ فرقان کے اندر ہم وہ آیات پڑھ چکے ہیں اور ان کے اوپر تفصیل سے ڈسکشن کر چکے ہیں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شیطان کا تذکرہ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو بات یہی ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں اس میں جو بھیجا ہے نا اس دنیا کے اندر, یہاں پر ہمیں صرف نیک اعمال کرنے کے لیے نہیں بھیجا, ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجا. صرف علم حاصل کرو, سیکھو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اور پھر ان کے اوپر عمل کر لو تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا خوش ہو جاؤں گا. نہیں, صرف یہ کام ہمارا نہیں ہے بلکہ اس کام کو کرنے کے دوران ہمیں مستقلاً اپنے ایک دشمن سے بھی واسطہ رہتا ہے, مستقلاً اپنے ایک دشمن سے بھی واسطہ پڑتا رہتا تو مطلب یہ نکلے گا کہ کبھی پڑتا ہے پھر اس کے بعد نہیں پڑتا, پھر اس کے بعد پڑتا ہے واسطہ پھر اس کے بعد نہیں پڑتا. نہیں, بلکہ مستقلاً واسطہ پڑا رہتا ہے یہ شیطان جو ہے وہ ہمارے ساتھ مستقلاً لگا رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا بھی لازمی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نا جو اساتذہ کرام ہوتے ہیں نا ان سے مستغنی نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے نا, ہم اپنے آپ کو اساتذہ کرام سے مستغنی یعنی وی آر ناٹ ان نیڈ آف دیم. مستغنی سمجھنے کا مطلب یہ کہ وی آر ناٹ ان نیڈ آف دیم, ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود سے پڑھیں گے خود سے سمجھیں گے خود سے عمل کریں گے, ہم یہ کر ہی نہیں سکتے. اور اس کی وجہ جو ہے نا وہ یہ شیطان ہی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو اساتذہ کرام ہوتے ہیں یہ مختلف ٹائپ کے اساتذہ کرام بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, مثال کے طور پر آپ کو کیمسٹری پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, تو کیمسٹری کے لیے آپ کو کسی ایسے استاد کی ضرورت ہے جو کہ کیمسٹری جانتا ہو. آپ کو بایولوجی پڑھنی ہے تو بایولوجی کے لیے آپ کو کیمسٹری کا استاد نہیں چاہیے, آپ کو بایولوجی پڑھنے کے لیے آپ کو بایولوجی کا استاد چاہیے جو کہ بایولوجی جانتا ہو, اس کے اندر واقفیت رکھتا ہو. ٹھیک ہے نا, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو کیمسٹری کے لیے بایولوجی کا استاد تو نہیں فائدہ دے سکتا نا, بایولوجی کے لیے کیمسٹری کا استاد فائدہ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے نا, انگلش کے لیے اردو کا استاد فائدہ نہیں دے سکتا, اردو کے لیے انگلش کا استاد فائدہ نہیں دے سکتا. بالکل اسی طریقے سے قرآن پڑھنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ دنیاوی علوم کا کوئی استاد وہ فائدہ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے نا, دنیاوی علوم پڑھنے کے لیے آپ کو قرآن کا استاد فائدہ نہیں دے سکتا, ہے نا. تو استاد جو ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ مختلف ان کی فیلڈز ہوتی ہیں, آپ کو ہر فیلڈ کے لیے ایک مختلف استاد چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہو گیا نا فیلڈ کے حساب سے آپ کو استاد چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایک ایسا بھی آپ کو استاد چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک ایسا بھی آپ کو استاد چاہیے ہوتا ہے جو کہ اس شیطان کے وسوسوں سے آپ اس شیطان کے جو غلط یعنی آپ کی زندگی میں جو آپ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں نا, زندگی میں جو آپ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں ان فیصلوں کے اندر آپ کو غلطی سے بچائے. ٹھیک ہے, زندگی کے فیصلوں میں آپ کو غلطی سے بچائے. ٹھیک ہے نا, زندگی کے عمومی فیصلوں میں, ٹھیک ہے نا, ان کے اندر بھی یہ شیطان آپ کو کیا کرتا ہے, آپ سے غلط فیصلہ کروانے کی کوشش کرتا ہے. ان غلط فیصلوں سے بچانے کے لیے جو ہے وہ انسان کو کسی ایک ایسے استاد کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ آپ کو ان فیصلوں کے معاملے میں بھی جو ہے وہ گائیڈ کر سکے, شیطان کی مس انڈرسٹینڈنگ سے آپ کو محفوظ کر سکے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر جو ہے نا ہماری توحید جو ہے سو کالڈ توحید وہ ہمارے اوپر غالب آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, سو کالڈ توحید میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ حقیقت میں توحید ہوتی نہیں ہے بلکہ ایک دھوکہ ہوتا ہے توحید کا. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہے نا, اللہ مجھے گائیڈ کرے گا, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری زندگی کے فیصلوں کے اندر میری مدد کرے گا اور مجھے غلطی سے بچائے گا اور میں صحیح صحیح فیصلے کروں گی, چونکہ خواتین کی کلاس ہے, اور میں جو ہوں وہ مجھے کسی گائیڈ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ایک سوچ ہے نا, یہ ہمارے ذہن کے اندر یہ سوچ جو ہے یہ سوچ غلط ہے. ٹھیک ہے نا, یہ سوچ غلط ہے. کیوں غلط ہے جی, ذرا آپ بتائیں, آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں ابھی اس کا جواب. ٹھیک ہے, کہ یہ جو سوچ ہے نا کہ جی زندگی کے فیصلوں کے اندر مجھے اللہ تعالیٰ گائیڈ کرے گا, ٹھیک ہے نا, مجھے کسی گائیڈ کی ضرورت نہیں ہے انسان کی شکل میں, یہ سوچ کیوں غلط ہے, ذرا آپ اس کا جواب بتائیں. جی انتظار کریں گے آپ کو, جب تک آپ جواب نہیں بتائیں گے ہم آگے نہیں چلیں گے. ابھی علم نہیں ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, وی ڈونٹ ہیو ایکسپیرئنس. نہیں, میں آپ سے یہ, چلیں ٹھیک ہے, آپ کا یہ جواب صحیح ہے, ہمارے پاس علم نہیں ہے, ہمارے پاس تجربہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بھائی آپ کے پاس ایکسپیرئنس, میں تو سوال ہی کچھ اور کر رہا ہوں نا. ٹھیک ہے, ہم تو یہاں پہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں گائیڈ کرے گا زندگی کے فیصلوں کے اندر. اللہ تعالیٰ گائیڈ کرے گا, آپ کے پاس علم نہیں ہے, آپ کے پاس ایکسپیرئنس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس تو سارا علم ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس تو مطلب ایکسپیرئنس کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں, اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں, ہے نا. تو یہاں پر تو سوال کچھ اور ہو رہا ہے, آپ سوال کو تو پہلے سمجھیں نا کہ سوال کیا ہو رہا ہے. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ زندگی کے فیصلوں کے اندر جو ہمیں اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے, ہے نا, تو یہ کیوں غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ گائیڈ کرے گا بھائی مجھے, یہ کیوں غلط ہے؟ اس سے ہم من مرضی کی زندگی گزارتے ہیں, اپنے نفس کی ماننے لگتے ہیں. اچھا, تو اور کوئی بتائے, اللہ کر سکتے ہیں سب کچھ لیکن انہوں نے ہی پیغمبر بھیجے ہمیں سکھانے کے لیے. ہاں, یہ ایک اچھا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے ہیں بھائی, اللہ تعالیٰ تو ہر معاملے میں ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں نا, لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کیوں بھیجے ہیں پھر, یا خود نہیں کر سکتے تھے گائیڈ ہمیں, کوئی کمی تھی اللہ تعالیٰ کے لیے کہ نہیں بھائی میرے بندوں کو ذرا وہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گی بات, اس وجہ سے میں پیغمبر بھیجوں, میں ڈائریکٹ نہیں سمجھا سکتا. ہاں, یہ ایک اور جواب آیا جو کہ پرائیویٹلی ہے اس لیے باقی لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں, تو غور سے سنیے اس جواب کو, کہ اللہ تعالیٰ اسباب اختیار کرنے کو کہتے ہیں اور استاد ایک سبب ہے, اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ گائیڈ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, خیر یہ آخری جملہ جو ہے وہ اس کو اگر رہنے دیں تو زیادہ بہتر ہے, کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ گائیڈ نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ گائیڈ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ گائیڈ بھی کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اسباب اختیار کرنے کو کہتے ہیں اور استاد ایک سبب ہے گائیڈنس کا. ٹھیک ہے, بیکاز اللہ ول ناٹ ایڈریس اس ڈائریکٹلی. اس جملے کو بھی میں ذرا رہنے دوں گا. ٹھیک ہے, اللہ کی آواز نہیں آتی جی, یا آپ لوگ اکثر سنتے رہتے ہیں سازش سے, اللہ کی آواز نہیں آتی. بے شک اللہ کی آواز تمہیں آتی ہے نا, ہمیں صحیح اور غلط ہمیں پورا نہیں پتا. ٹھیک ہے, قرآن پاک میں ہی اولو الامر سے پوچھو کا حکم ہے, بالکل صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے اندر ہمیں حکم کرتے ہیں کہ تم پوچھو اولو الامر سے, بلکہ اولو الامر سے پوچھو نہیں, وہ تو ہے یعنی علم والوں سے پوچھو نا, یہ اللہ تعالیٰ کو فرض کرو اہل ذکر ان کن تم لا تعلمون, ٹھیک ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر حکم کیا ہے ہمیں, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم بھی فرماتے ہیں کہ جو جن کے پاس علم ہے ان سے پوچھو, ٹھیک ہے, ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا حدیثوں سے. اچھا, بڑے مزے کی بات کری انہوں نے, ہمیں حدیثوں سے علم حاصل کرنا پڑے گا. تو حدیثیں ہمارے پاس کہاں سے آئیں گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے اور ہم سے پوچھیں گے آپ ہمیں بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ذرا بتائیں نا حدیثیں کہاں سے آتی ہیں. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سامنے آ جاتے ہیں پوچھنے کے لیے, ہمیں بتائیے, پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں گے, ذرا بتائیں, نہیں آپ جواب دیں میرے اس سوال کا, حدیثیں کہاں سے آتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت یا جی جنہوں نے حدیثوں کا لکھا ہے وہ بتائیں نا حدیثیں کدھر ہوتی ہیں. وی شوڈ کنیکٹ ٹو علماء سو دے کین گائیڈ اس. جی تو حدیثیں کدھر ہوتی ہیں؟ ہمارے برین میں ہوتی ہیں, عالم دین سے. جی تو عالم دین تو انسان ہوتا ہے نا بھائی, ٹھیک ہے نا, میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ تاکہ یہ بات ہمارے ذہن میں کلیئر رہے کہ جو حدیثیں ہیں نا, یہ حدیثیں تو جب ہم بولتے ہیں حدیثیں تو ہم بول رہے ہوتے ہیں کتابیں, کتابوں کو پڑھیں, کیونکہ کتابوں کے اندر حدیثیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سامنے تو ہیں نہیں کہ ہم ان سے پوچھیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, ہمارے سامنے تو کتابیں ہیں جن کے اندر حدیثیں, تو مسئلہ ہی سارا کتاب کا ہے, مسئلہ ہی سارا کتاب کا ہے کہ حدیث کی کتاب کو آپ پڑھیں گے, استاد کون ہے جو کہ آپ کو حدیث کی کتاب پڑھا رہا ہے؟ ایک اوتھینٹک کوالیفائڈ مستند عالم دین ہے یا شیطان ہے؟ حدیث کی کتاب کا استاد بھی شیطان ہو سکتا ہے, حدیث کی کتاب کا استاد بھی شیطان ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں پر تو قرآن کی بات ہو رہی ہے, حدیث سے بھی زیادہ اونچی چیز قرآن. جب آپ قرآن جو ہے وہ بغیر استاد کے پڑھ رہے ہیں تو آپ کا استاد شیطان بن جاتا ہے, تو حدیث تو اس سے بھی رائٹ, حدیث قرآن کے بعد اس کا درجہ آتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو سوال ہے اس کا مقصد کرنے کا یہ تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ زندگی کے فیصلوں کے اندر ہمیں گائیڈ کرتا ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں کیمسٹری میں گائیڈ نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بایولوجی میں گائیڈ نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں انگریزی پڑھنے میں گائیڈ نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی ہے کیمسٹری بایولوجی یا انگریزی اردو کے علم کی کمی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ وہ ہمیں ان میں گائیڈ نہیں کر سکتا, اس وجہ سے ہمیں ان میں استاد کی ضرورت پڑتی ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ سے ہم کیمسٹری نہیں پڑھ سکتے, ہمیں استاد کی ضرورت پڑتی ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ تو ہر چیز میں گائیڈ کر سکتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ دین میں بھی گائیڈ کر سکتا ہے, دنیا میں بھی گائیڈ کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے ذاتی مسئلوں پہ بھی ہمیں گائیڈ کر سکتا ہے, رائٹ. لیکن استاد کی ضرورت ہمیں ہر جگہ پڑتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اسباب کا نظام بنایا ہے, اسباب کا نظام بنایا ہے, ٹھیک ہے. تو استاد جو ہوتا ہے وہ سبب ہوتا ہے, اس سبب کو اختیار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا ہے, اور استاد کو اختیار نہ کرنا یعنی استاد کے بغیر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر دکھانے والی بات ہے. تکبر, سمجھتے ہیں اس لفظ سے پھر کچھ ذرا بلب جلتا ہے دل کے اندر کہ یہ لفظ جو ہے نا یہ ان ایکسیپٹیبل لفظ ہے انسان کے لیے, ان ایکسیپٹیبل ہے یہ انسان کے لیے تکبر والا معاملہ, ٹھیک ہے. تو جب ہم اپنے زندگی کے معاملات بھی جو ہیں وہ کسی استاد کے بغیر ان میں ان کو طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر ہوتا ہے, اور اس تکبر کی پھر ہمیں بڑی بڑی شدید سزائیں مل رہی ہوتی ہیں, بڑی شدید سزائیں مل رہی ہوتی ہیں اپنی زندگی کے اندر, ٹھیک ہے. تو یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے بھائی, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہماری زندگیاں جو ہیں نا وہ اس وجہ سے ہم نے بہت زیادہ خراب کی ہوئی ہیں, اور ہم پھر دنیا میں بھی رسوا ہو رہے ہوتے ہیں, اور پھر ہم غلط فیصلے کرنے کی وجہ سے ہم جو ہے وہ آخرت میں بھی رسوا ہو رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے, ٹھیک ہے, آخرت کا بھی اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے سمجھانا یہاں پر مقصود یہ تھا کہ یہ جو کانسیپٹ ہے استاد کا یہ صرف کتابیں پڑھنے کی حد تک نہیں ہوتا, بلکہ یہ جو ہے نا یہ زندگی کی کتاب پڑھنے کے لیے بھی چاہیے ہوتا ہے استاد, ٹھیک ہے. تو اس کے بغیر ہمارا معاملہ صحیح نہیں چلے گا. صحابہ کرام کے لیے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام استاد تھے, ٹھیک ہے. صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ کر کے, سیکھ کر کے چیزیں چلا کرتے تھے, ٹھیک ہے. اپنے معاملات میں اپنے حالات بتاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. باقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو توفیق ملا کرتے تھی, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے تھے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس نظام کے تحت اپنے آپ کو رکھا کرتے تھے, جھکا کر کے اپنے آپ کو رکھا کرتے تھے, ٹھیک ہے. چلیں, باتیں تو اس کے اوپر بے شمار اور کی جا سکتی ہیں, لیکن اب ہم 13ویں صفت پڑھنا شروع کرتے ہیں. والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, ٹھیک ہے. کہ یہ لوگ کہتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ربنا, اے ہمارے رب, ہب لنا من ازواجنا, بنا دے ہمارے ازواج میں سے, وذریاتنا, اور ہماری ذریات میں سے, قرۃ اعین, آنکھوں کی ٹھنڈک, وجعلنا للمتقین اماما, اور بنا دے ہمیں متقیوں کے لیے امام, ٹھیک ہے. تو یہ اپنے اولاد کی بھی یعنی نیکی کا کی دعا کرتے رہتے ہیں اللہ تعالی سے, ٹھیک ہے. ایک منٹ, اگر کوئی مجھے یاد دلا سکتا ہو کہ آپ کی کلاس کے اندر یہ والی صفت ہم نے پڑھ لی تھی اس پیج میں سے یا نہیں پڑھی تھی پچھلی کلاس میں, کیونکہ مردوں کا بھی ساتھ ساتھ ہی معاملہ چل رہا ہے تو میرے پاس کلیئرلی لکھا ہوا نہیں ہے. یہ سے غلطی ہوئی کہ میں نے اس کو نوٹ نہیں کیا کہ ویمن کے اندر یہ والی صفت پڑھ لی گئی ہے کہ نہیں. کسی کے پاس ہے کوئی نوٹ بنا ہوا ہے یا کوئی اس قسم کا کہ 11ویں صفت پڑھی تھی؟ اچھا, یعنی 12ویں پڑھی ہی نہیں تھی. یہ 12ویں بھی نہیں پڑھی تھی تو 13ویں کہاں سے پڑھی ہوگی. اچھا, تو 12ویں پڑھنی بھی لازمی ہے. تو ابھی تو ہم نے ایک یعنی ایک سورٹ آف اوور آل ڈسکشن کری ہے نا اس کی, تو اب ہم اس کے 12ویں صفت کے ٹیکسٹ کو پڑھنا بھی بہت ضروری ہے. تو پیج نمبر 508 کے اوپر اس کے بارے میں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا, یعنی ان مقبول بندوں کی یہ شان ہے کہ جب ان کو اللہ کی آیات اور آخرت کی یاد دلائی جاتی ہے تو وہ ان آیات کی طرف اندھے بہروں کی طرح متوجہ نہیں ہوتے, بلکہ سمیع و بصیر انسان کی طرح ان میں غور کرتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. سمیع کہتے ہیں سننے والا اور بصیر کہتے ہیں دیکھنے والا, یعنی کانوں کو کھول کر کے اور آنکھوں کو کھول کر کے غور و فکر کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. سمیع اور بصیر کے جو الفاظ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. ہو السمیع البصیر اس طرح کا رائٹ آتا ہے نا. تو یہاں پر یہ چونکہ انسان کے لیے استعمال ہو رہا ہے یہ لفظ سمیع اور بصیر, اس وجہ سے یہاں پر سماعت اور بصارت کا مطلب ویسا نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی سماعت ہوتی ہے اور بصارت ہوتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ سمیع کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سنتے ہیں, ٹھیک ہے نا. چاہے زور سے بولی جائے, چاہے آہستہ بولی جائے, چاہے دل میں بولی جائے, اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ سنتے ہیں, لیکن انسان کے پاس ویسی سماعت ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر سمیع سے مراد ویسی سماعت نہیں ہے, اگرچہ کہ لفظ سمیع کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ سب کچھ سننے والا, لیکن یہاں جو استعمال کیا ہے نا یہ محاورتاً استعمال کیا ہے کہ ہاں بھائی کان کھول کے سننے والا, بس یہاں پر یہ مراد ہے کان کھول کے سننے والا. اور بصیر سے بھی مراد یہی ہے کہ سب کچھ دیکھنے والا نہیں, بلکہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ ذرا آنکھیں کھول کر کے زندگی گزارنے والا, ٹھیک ہے. آنکھیں کھول کر کے یعنی کتاب پڑھنے والا. تو انسان کی طرح ان میں سمیع و بصیر انسان کی طرح ان میں غور کرتے ہیں, ان پر عمل کرتے ہیں, غافل اور مغفل لوگوں کی طرح ایسا معاملہ نہیں کرتے کہ انہوں نے سنا ہی نہیں یا دیکھا ہی نہیں. اب غافل اور مغفل کے جو الفاظ ہیں یہ بھی جو ہیں وہ ہم معنی کے طور پر بھی انہوں نے استعمال کیے ہیں, دونوں کا ایک ہی مطلب بھی آپ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کہ بھائی بالکل ہی ہیڈ لیس, توجہ نہ دینے والا, ٹھیک ہے نا, ایسے شخص کو جو ہے وہ غافل کہہ دیتے ہیں. مغفل کا مطلب بھی یہاں پر یہی ہو سکتا ہے کہ ہاں بھی توجہ نہیں دینے والا اور بس ایسے, جیسے ہم کرتے ہیں نا ابھی کتاب پڑھتے ہیں, بچوں کو کہتے ہیں نا کہ جی ذرا توجہ سے کتاب پڑھو, غور سے کتاب پڑھو, تاکہ تمہیں یاد بھی رہے, تمہیں سمجھ میں بھی آئے. تم ایسی کتاب پڑھ لیتے ہو تمہیں یاد ہی نہیں آتا, تمہیں یاد ہی نہیں رہتا اور تم امتحان میں فیل ہو جاتے ہو. تو بچوں کو کہتے ہیں نا کہ توجہ سے پڑھو بھائی, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی جو ہے وہ توجہ سے پڑھنا مراد ہے, کہ غفلت کے ساتھ نہیں پڑھتے, بے توجہی کے ساتھ نہیں پڑھتے. ویسے مغفل کا اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو یہ وہ شخص ہوگا کہ جس کو کہ غافل کر دیا گیا ہے, جس کو غافل کر دیا گیا ہے, ٹھیک ہے. وہ بطور سزا کے, کہ چونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی اتنی نافرمانی کری ہے نا, تو اب اس کی عقل جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر جو ہے وہ معاف کر دیا ہے, سزا کے طور پر مفلوج کر دیا ہے اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے, یعنی اس کے برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی عقل خراب کر دی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کو کہا جائے گا مغفل, یعنی وہ جس کو غافل کر دیا گیا ہو, خود سے انٹینشنلی غافل نہیں ہوا بلکہ اس کو غافل کر دیا, ٹھیک ہے. تو یہ تو بہت بڑی سزا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے گناہوں کی, ٹھیک ہے. غافل کا پھر یہاں پر لفظ کا مطلب کیا ہوگا, تو غافل کا مطلب ہوگا وہ شخص جو کہ اپنی بے توجہی کی وجہ سے, نان سیریسنس کی وجہ سے غافل ہے, ٹھیک ہے. یعنی ایک بندہ جو ہے جو کہ بہت زیادہ گناہگار نہیں ہے, لیکن وہ جب کتاب پڑھتا ہے تو غور نہیں کرتا, فکر نہیں کرتا, بے توجہی سے کتاب پڑھتا ہے, ٹھیک ہے. اور مغفل اس کو کہیں گے کہ جو کہ اتنا زیادہ گناہگار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا کے طور پر غافل کر دیا ہے, اوکے. تو یہاں پہ دونوں الفاظ کا پھر یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. اس آیت میں دو چیزیں مذکور ہیں, ایک آیات الہیہ پر گر پڑنا, خرا یخرو کا مطلب کیا ہوا, گر پڑنا, ٹھیک ہے. تو آیات کے اوپر گر پڑنا سے یہ ایک محاورہ ہے, ٹھیک ہے نا. مفہوم اس کا کیا بنا, یعنی اہتمام کے ساتھ متوجہ ہونا, بہت غور کرنا, باقاعدہ سوچ سمجھ کر کے متوجہ ہونا, ٹھیک ہے نا. یہ تو امر محمود و مقصود اور بہت بڑی نیکی ہے, یعنی یہ تو بڑی اچھی بات ہے. محمود کا مطلب ہوتا ہے جس کی حمد کی گئی ہو اس کو محمود کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف, تو یہ تو بڑا قابل تعریف عمل ہے. امر محمود کا مطلب ہوا قابل تعریف عمل, اور مقصود, مقصود جس کا قصد کیا جائے, ٹھیک ہے. تو مطلب یہ کہ قرآن کی آیات کو اہتمام کے ساتھ متوجہ ہو کے پڑھنا یہ تو ہمارا مقصد ہے زندگی کا, ٹھیک ہے. اور بہت بڑی نیکی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ اس طریقے سے قرآن کو پڑھتے ہیں تو آپ کو ثواب ملتا ہے, ٹھیک ہے نا. بہت اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو ایکسٹرا ثواب بھی دے رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں, اس کے اوپر بھی ثواب ملتا ہے. 10 نیکیاں تو ہر قرآن کے لیٹر کو پڑھنے کے اوپر کنفرم ہیں, ٹھیک ہے. 10 نیکیاں تو کنفرم ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ثابت ہے. لیکن جو اہتمام کے ساتھ متوجہ ہو کر کے قرآن کو پڑھ رہا ہے اس کے لیے اس سے بھی بہت زیادہ نیکیاں لکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تو بڑا امر محمود ہے, مقصود ہے, اور اس کے اوپر آپ کو نیکیاں بھی مل رہی ہوتی ہیں, صحیح ہے. تو یہ تو ہو گیا آیات الہی پر اچھے طریقے سے گر پڑنا, یہ مطلب ہوا اس کا. دوسرے, اندھے بہروں کی طرح گرنا, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر تو قرآن میں, یعنی یہ جو آیت ہے اس میں تو لکھ رہے ہیں نا کہ یہ اندھے بہروں کی طرح نہیں گرتے, ٹھیک ہے. تو اب اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اندھے بہروں کی طرح گرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیات پر توجہ تو دیں مگر یا تو اس پر عمل کرنے میں معاملہ ایسا کریں کہ گویا انہوں نے سنا اور دیکھا ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ پڑھ رہے ہیں قرآن کو, توجہ دے رہے ہیں قرآن کے اوپر, لیکن اس کے اوپر عمل جو ہے نا وہ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. بڑے غور سے پڑھ رہے ہیں, اس کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں, اس کے اوپر مقالے لکھ رہے ہیں, اس کے اوپر کتابیں لکھ رہے ہیں, لیکن
اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں. صحیح ہے؟ تو ایک مطلب یہ ہو گیا کہ بہت توجہ سے پڑھ رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے, تو یہ ایسے ہی ہے گویا کہ انہوں نے سنا اور دیکھا ہی نہیں, سمیع اور بصیر کی طریقے سے پڑھا ہی نہیں, حالانکہ انہوں نے بہت توجہ کے ساتھ پڑھا تھا. ٹھیک ہے؟ اور دوسری پوسیبلٹی کیا لکھ رہے ہیں کہ یا آیات قرآن پر عمل بھی کریں مگر ان کو اصول صحیحہ اور تفسیر صحابہ و تابعین کے خلاف اپنی رائے یا سنی سنائی باتوں کے تابع کر کے غلط عمل کریں. یہ بھی ایک طرح سے اندھے بہرے ہو کر ہی گرنے کے حکم میں ہیں. ٹھیک ہے؟ یعنی کتنا بظاہر ہمارے حساب سے تو کتنا زبردست کام کر رہے ہیں کہ قرآن کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں, خوب توجہ کے ساتھ اس کو پڑھ رہے ہیں, لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو وہ عمل جو ہے نا وہ اپنے نفس کے مطابق کرتے ہیں, صحابہ کرام کے اور تابعین کے طریقے کے مطابق نہیں کرتے. ٹھیک ہے؟ صحیح ہے. تو صحابہ کے طریقے اور تابعین, صحابہ اور تابعین کا نام کیوں لکھا؟ کیونکہ یہ اسلاف میں آتے ہیں, بالکل شروع کی جنریشنز. ٹھیک ہے؟ پہلی جنریشن کون سی تھی؟ صحابہ کرام کی جنریشن, جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑی ہوئی جنریشن تھی نا, جبھی تو ان کو صحابی کہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی انہوں نے. ٹھیک ہے؟ پھر ان کے بعد کی جو جنریشن ہے وہ تابعین کہلاتی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو صحبت نہیں پائی لیکن صحابہ کی صحبت پائی انہوں نے, صحابہ کی صحبت کی وجہ سے ان کو تابعین کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ کہ صحابہ کی اتباع کری انہوں نے, دین کو سمجھنے میں, دین پر عمل کرنے میں انہوں نے صحابہ کی اتباع کری, اس وجہ سے ان کو تابعین کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور ایک تیسری بھی جنریشن ہے, وہ ہے تبع تابعین. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کی صحبت نہیں پائی لیکن انہوں نے تابعین کی صحبت پائی اور انہوں نے دین کو تابعین کی سمجھ کے مطابق سمجھا اور ان دین کے اوپر عمل تابعین کی سمجھ کے مطابق کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے یہ تبع تابعین کہلائے. ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ تبع صحابہ نہیں کہا گیا ان کو تبع تابعین کیوں کہا گیا. ٹھیک ہے؟ تبع تابعین کیوں کہا گیا, ان کو تبع صحابہ کیوں نہیں کہا گیا تیسری جنریشن کو؟ اس لیے کہ اتباع جو انسان کرتا ہے نا, ٹھیک ہے, یہ حقیقت میں تو ان لوگوں کی کرتا ہے جو کہ اس کے سامنے موجود ہوتے ہیں, جن کی کہ اس نے صحبت پائی ہوتی ہے. تو تبع تابعین جو تھے نا تیسری جنریشن والے, انہوں نے صحابہ کی صحبت نہیں پائی تھی, انہوں نے صحابہ کو نہیں دیکھا تھا. ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے نا ان کو تبع صحابہ نہیں کہیں گے بلکہ ان کو تبع تابعین کہیں گے, کیونکہ انہوں نے تابعین کی صحبت پائی تھی. ٹھیک ہے؟ یہ پوائنٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے؟ اس کو اگر ہم تھوڑا سا پیچھے لے جائیں, صحابہ, ٹھیک ہے, صحابہ کون تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پائی. ٹھیک ہے؟ تو ان کو یعنی اصحاب النبی کہا. صحابہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بات سمجھانے کے لیے ہم صحابہ کی بجائے اصحاب النبی کا لفظ استعمال کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. ٹھیک ہے؟ اب جو تابعین آئے, نیکسٹ جنریشن نا صحابہ کے بعد والی, تو ان کو جو ہے وہ ہم نے تابعین کیوں کہا, ان کو ہم جو ہے وہ کچھ اور کہہ دیتے کہ بھئی یہ بھی جو ہے نا یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع کرنے والے لوگ تھے. یعنی تابعین جو تھے نا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے والے لوگ تھے, یہ کیوں نہیں کہا امت نے ان کو؟ سیکنڈ جنریشن والوں کو یہ کیوں نہیں کہا جس کے لیے کوئی لفظ کوائن تو ہوا ہی نہیں, تو اس وجہ سے میرے ذہن میں بھی کوئی ایسے ٹرم نہیں آ رہی کہ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تابعین کہا. نہیں, ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تابعین کہا ہی نہیں, ان کو کیا کہا, ان کو صحابہ کے تابعین کہا گیا ہے. صحابہ کے تابعین کیوں بھائی؟ کیا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع نہیں کرتے تھے؟ کرتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے تھے, لیکن بیچ میں واسطہ کون تھے؟ واسطہ تابعین تھے, تو ان کو واسطہ صحابہ تھے, تو اس وجہ سے نا ان کو صحابہ کی اتباع کرنے والا کہا گیا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے زندہ موجود ہوتا ہے نا, رائٹ, لائیو شخصیات جو آپ کے سامنے موجود ہوتی ہے, آپ ان کی اتباع کرتے ہیں. جن کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے اس دنیا سے, منتقل ہو کر کے وہ عالم برزخ میں جا چکے ہوتے ہیں, آپ ان کی اتباع نہیں کرتے, آپ ان کی اتباع نہیں کرتے, بلکہ زندہ لوگوں کی اتباع کرتے ہیں. زندہ لوگوں کی جب آپ اتباع کرتے ہیں تو آپ اس کے ضمن میں جو دنیا سے منتقل ہو کے اگلے جہاں میں جا چکے ہوتے ہیں ان کی اتباع کرنے والے بھی بن جاتے ہیں. لیکن اتباع آپ کو زندہ لوگوں کی کرنی ہوتی ہے. زندہ لوگوں کی اتباع کرنے سے آپ جو مردہ ہو چکے ہوتے ہیں یا دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں ان کی اتباع کرنے والے بھی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب وہی کہنے کا ہے کہ ہم جو ہے نا, جو ہم جس دور میں زندہ ہے نا, تو ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم زندہ علماء کی, زندہ مشائخ کی اتباع کریں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے, یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بہت 1400 سال پہلے گزرے نا, صحابہ کرام تو 1400 سال پہلے گزرے نا, رائٹ, تابعین 1300 سال پہلے گزرے نا. ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں جو ہوں نا, میں حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع کرتا ہوں. بھائی اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ صرف 100 سال پہلے گزرے, رائٹ, یا میں کہوں کہ جی میں تو جی حضرت مفتی محمد شفیع کی اتباع کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا, مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کتنے سال پہلے ان کا انتقال ہوا تھا؟ آج سے تقریباً شاید 50 سال پہلے انتقال ہوا, جن کی کہ ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم تو مفتی محمد شفیع کے تابعین نہیں کہلائیں گے, کیونکہ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اس دنیا سے گزر کے اگلے جہان میں جا چکے ہیں. تو ہمیں اتباع جو کرنی ہے نا, ہمیں تو زندہ علماء کی اتباع کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, تو زندہ علماء کی اتباع کرنے سے جو ہے نا, پھر ہم ان مردہ علماء کے بھی متبعین بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی میں جو ہوں نا, میں تو ایک مردہ عالم کی اتباع کرتا ہوں, میں تو زندہ علماء کی کوئی مجھے میں تو اتباع نہیں کرتا. نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اتباع تو انسان زندہ لوگوں کی کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور ضروری ہے اتباع زندہ لوگوں کی کرنا, خالی کرتا ہے نہیں بلکہ ضروری ہے کہ زندہ لوگوں کی اتباع کرے. اسی سے جو ہے نا انسان پھر پیچھے تمام لوگوں کی اتباع کرنے والا بن جاتا ہے. اور جو انسان زندہ لوگوں کی اتباع نہیں کرتا نا, تو وہ پھر اپنا رشتہ جو ہے نا وہ کاٹ لیتا ہے اس چین کے ساتھ, اس سلسلے سے اپنا رشتہ منقطع کر لیتا ہے, اگر وہ زندہ لوگوں کو بائی پاس کرنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے, تو صحابہ کی جنریشن تھی, اس کے بعد تابعین کی جنریشن تھی جو کہ صحابہ کی اتباع کرنے والے بنے, ان کے بعد پھر تبا تابعین کی جنریشن آئی جو کہ تابعین کی اتباع کرنے والے بنے. ٹھیک ہے نا, جنریشن سکپ کر کے اتباع نہیں کی جا سکتی, بلکہ آپ کو اپنے سامنے موجود جو پریویس جنریشن ہوتی ہے اسی کی اتباع کرنی لازمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو یعنی قرآن کے اوپر اندھے بہرے کی طرح سے گرنے والا معاملہ ہے, اس کی ایک دوسری یعنی تفصیل کیا ہے کہ آیات قرآن پہ عمل بھی کرتے ہیں مگر ان کو اصول صحیحہ اور تفسیر صحابہ و تابعین کے خلاف اپنی رائے یا سنی سنائی باتوں کے تابع کر کے غلط عمل کریں, یہ بھی ایک طرح سے اندھے بہرے ہو کر ہی گرنے کے حکم میں ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر بھی جو انہوں نے صحابہ اور تابعین کی رائے کے خلاف عمل کرنا ہے نا, تو اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ یہ اپنے دور کے جو علماء حق ہوتے ہیں ان کی سمجھ کے خلاف عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اصل میں یہ جو ہے نا کس کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ لوگ جو کہ اپنی رائے اور اپنی یعنی سنی سنائی باتوں کے تابع جو جو قرآن پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ دراصل کس کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں؟ دراصل یہ اپنے زمانے کے علماء حق کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, صحابہ کی مخالفت تو ضمناً بن جاتی ہے, ضمناً, اصل میں تو یہ اپنے دور کے علماء کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے جب کوئی اپنے دور کی علماء کی اتباع کرتا ہے تو ضمناً وہ صحابہ کرام کی اتباع کرنے والا بن جاتا ہے, اسی طریقے سے جو اپنے دور کے علماء کی مخالفت کرتا ہے وہ بھی ضمناً صحابہ کی مخالفت کرنے والا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, احکام دین کا صرف مطالعہ کافی نہیں بلکہ اسلاف کی تفسیر کے مطابق سمجھ کر عمل کرنا ضروری ہے. آیات مذکورہ میں جس طرح اس امر کی سخت مذمت ہے کہ آیات الہیہ کی طرف توجہ ہی نہ دیں, اندھے بہروں کا سا معاملہ کریں, اسی طرح اس کی بھی مذمت ہے کہ توجہ تو دیں اور عمل بھی کریں مگر بے سمجھے بے بصیرتی کے ساتھ اپنی رائے سے جس طرح چاہیں عمل کرنے لگیں. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عون سے ذکر کیا ہے, سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اگر میں کسی مجلس میں پہنچوں جہاں لوگ سجدے میں پڑے ہوں اور مجھے معلوم نہیں کہ کیسا سجدہ ہے تو کیا میں بھی ان کے ساتھ سجدے میں شریک ہو جاؤں؟ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں, مومن کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ بے سمجھے کسی کام میں لگ جائے بلکہ اس پر لازم ہے کہ بصیرت کے ساتھ عمل کرے. جب تم نے وہ آیت سجدہ نہیں سنی جس کی بنا پر یہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں اور تمہیں ان کے سجدے کی حقیقت بھی معلوم نہیں ہے تو اس طرح ان کے ساتھ سجدے میں شریک ہونا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہاں پر یہ جو واقعہ بیان کیا ہے کہ امام شیبی رحمۃ اللہ علیہ سے ابن یہ ابن عون نے یہ سوال پوچھا تو یہ ایک واقعہ نقل کر رہے ہیں نا, تو اس واقعے کے اندر جو ہے نا وہ بیسیکلی جو ہمیں میسج دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے جو ہے نا وہ عمل کرنا جو ہے وہ تمہارے لیے لازمی نہیں, وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے بغیر سوچے سمجھے. ٹھیک ہے, اب اس کا مطلب جو ہے وہ ایک یہ بھی لیا جا سکتا ہے یا یہ سمجھیں کہ ذہن میں انسان کے اس کا مطلب یہ بھی آ سکتا ہے کہ بھائی تقلید نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا, مطلقاً کسی کی بھی تقلید نہیں کرنی چاہیے بلکہ پہلے دلیل سمجھنی چاہیے, پہلے پوچھنا چاہیے کہ جی آپ یہ کام جو کرنے کے لیے مجھے کہہ رہے ہیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں, پہلے اس کی دلیل سمجھنی چاہیے. جب آپ کو دلیل اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے پھر یہ کام کرنا چاہیے. کیا اس واقعے سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی آپ کے؟ بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ کسی کام میں لگ جائے, لیکن لفظ کیا لکھا ہوا ہے, مومن کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ بے سمجھے کسی کام میں لگ جائے بلکہ اس پر لازم ہے کہ بصیرت کے ساتھ عمل کرے, ہے نا, یہ ایک جملہ لکھا ہے نا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر. تو اب اس جملے کا مطلب کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ آپ کو بنا دلیل کے نہیں کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, مثال کے طور پر کہ آپ نے جب نماز سیکھی, ٹھیک ہے نا, جب کوئی نہ کوئی تو آپ کی زندگی میں ایسا وقت تھا نا جب آپ نے نماز سیکھنی شروع کری ہوگی, ہاں 8 سال کی عمر ہوگی, ہو سکتا ہے 7 سال کی عمر ہو, سکتا ہے 12 سال کی عمر ہو, سکتا ہے 16 سال کی عمر ہو سکتا ہے کہ 25 سال میں جا کر کے آپ نے نماز سیکھی ہو, اس سے پہلے نماز ہی نہیں پڑھتی ہوں گی. ٹھیک ہے نا, کسی کو 25 سال میں توفیق ملی نماز پڑھنے کی تو انہوں نے 25 سال میں جا کر کے نماز سیکھی, تو جب ان کو نماز یعنی جب وہ سیکھ رہی تھی, ٹھیک ہے, یا تو کوئی استانی صاحب سکھا رہی ہوں گی, ٹھیک ہے نا, یا کسی کتاب سے پڑھ رہی ہوں گی کہ بھائی نماز ایسے پڑھنی چاہیے, صحیح ہے, تو اب اس میں انہوں نے یہ پڑھا یا استانی صاحب نے ان کو یہ بتایا کہ بھائی جب آپ جو ہیں وہ اللہ اکبر کہہ کر کے جو ہے نا وہ ہاتھ باندھیں, ٹھیک ہے, تو ہاتھ کہاں باندھیں, ہاتھ جو ہے نا وہ سینے کے اوپر باندھیں. ٹھیک ہے نا, تو اب انہوں نے پوچھا کہ اچھا سینے پہ باندھیں, لائیں جی ذرا دلیل تو دکھائیں سینے پہ کیوں باندھوں میں, کیوں باندھوں ہی کیوں ہاتھ, پہلے تو یہ بتایا نا مجھے کہ میں کیوں ہاتھ باندھوں, میں ہاتھ جو ہے وہ اپنے دائیں بائیں چھوڑ کیوں نہیں دوں, ہاتھ چھوڑ کر کے کیوں نہیں کھڑی ہوں میں, میں آپ سے دلیل مانگتی ہوں, پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ہاتھ باندھوں کیوں. ٹھیک ہے نا, اب جو استانی صاحبہ ہیں وہ آپ کو دلیل لا کر کے دے رہی ہیں, بھائی دیکھو حدیث کے اندر یہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے کہ دیکھو ہاتھ باندھنا کا لکھا گیا. ٹھیک ہے نا, اچھا اچھا ٹھیک ہے جی, ہاں ٹھیک ہے آپ نے دلیل دے دی ہے مجھے, ہاں بھی ہاتھ باندھنا چاہیے, بخاری شریف کے اندر لکھی ہوئی ہے بات. ٹھیک ہے, اتنا نماز پڑھنی تو آتی نہیں تھی, بخاری شریف کا ضرور پتا ہوگا کہ ہاں اس کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ نہیں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, خیر لیکن اس طرح کی اسٹوپیڈیٹیز جو ہوتی ہے نا وہ ایسا شخص کرتا ہے کہ نماز تو پڑھنی آتی نہیں تھی لیکن بخاری شریف کے اوپر دلیلیں مانگتا ہے. بہرحال بات سمجھانے کا یہ مقصد یہ ہے کہ اس جملے کا مطلب جو ہے وہ کیا یہ نکلتا ہے کہ آپ ہر چیز کے اوپر دلیل مانگیں کہ قرآن کے اندر ہے کہ نہیں ہے, حدیث کے اندر ہے کہ نہیں ہے. جیسے کہ آج کل ایک ڈسکشن سنا ہے کہ ڈسکشن چل رہی ہے کہ بھئی وہ قربانی کرنی لازمی ہے کہ غریبوں کو پیسے دے دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا, تو اب اس کے اوپر لوگ دلیلیں مانگ رہے ہیں, ہے نا, کہ جی بخاری میں ہے کہ نہیں ہے, مسلم میں ہے کہ نہیں ہے کہ قربانی کرنی ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو لوگ دلیلیں مانگ رہے ہیں نا, یہ بالکل یہی حرکت ہے کہ جیسے کہ کوئی کہے کہ میں ہاتھ باندھوں کہ نہ باندھوں, مجھے دلیل چاہیے پہلے پھر میں آپ کی بات مانوں گا. صحیح ہے بھائی, اس جملے سے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ آپ کوئی بھی کام جو ہے نا بنا دلیل کے نہ کریں, آپ پہلے اس کے اوپر غور کریں, سوچیں, پوچھیں, سمجھیں کہ کیوں مجھے یہ کام کرنا چاہیے اور اس کی دلیل مانگیں. ٹھیک ہے, لیکن کیا ایسا ہے, کیا آپ کی زندگی ایسے گزر سکتی ہے کہ آپ کو نماز پڑھنی تو آتی نہیں ہے لیکن آپ ہاتھ باندھنے کے اوپر دلیل مانگ رہے ہیں, پھر آپ جو ہے نا وہ رکوع کے لیے دلیل مانگ رہے ہیں کہ جی مجھے بتائیں, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ایسے رکوع میں چلی جاؤں تو اس کے اوپر دلیل لے کر کے آئیں, پہلے مجھے بتائیں نا قرآن کی کون سی والی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جی رکوع کرنا چاہیے, پھر حدیث بتائیں کہ جی حدیث میں جو ہے وہ رکوع کرنے کے بعد کرنا کیا چاہیے رکوع کے اندر. رائٹ, کیا ایسے آپ نماز سیکھ سکتے ہیں؟ نہیں, ایسے آپ نماز سیکھ ہی نہیں سکتے. تو یہ تو مقصود یہاں پر ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, کہ آپ ہر کام میں جو ہے وہ دلیل طلب کریں سکھانے والے سے. ٹھیک ہے, تو پھر یہاں پہ مطلب کیا ہے اس کا؟ اگر ایسا نہیں ہے مقصود اس جملے کا کہ ہر کام پہ دلیل طلب کرو, تو پھر اس جملے میں حضرت کیا کہنا چاہ رہے ہیں, یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. کیا مطلب کیا ہے اس جملے کا کہ مومن کے لیے درست نہیں ہے کہ بے سمجھے کسی کام میں لگ جائے بلکہ اس پر لازم ہے کہ بصیرت کے ساتھ عمل کرے؟ مطلب کیا ہے جملے کا؟ ٹھیک ہے نا, واقعہ تو بہت ہی لمیٹڈ واقعہ ہے نا, واقعہ تو صرف یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ میں کسی جگہ داخل ہوں, وہاں پر لوگ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں, تو کیا مجھے سجدے میں شامل ہو جانا چاہیے یا مجھے سجدے میں شامل نہیں ہو جانا چاہیے؟ ٹھیک ہے نا, تو انہوں نے جواب دے دیا نہیں, تمہیں سجدے میں شامل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, یہ تو واقعہ ہے, لیکن اس واقعے کے اندر انہوں نے ایک اصول بیان کیا. اصول, اصول کیا ہوتا ہے؟ جو کہ صرف اس واقعے پر اپلائی نہیں ہوتا ہو بلکہ ساری زندگی کے لیے اصول بن جائے آپ کے. ٹھیک ہے نا, یعنی صرف سجدے کے معاملے میں وہ اپلائی نہیں ہوتا بلکہ آپ کی زندگی کے سارے معاملات ایسے ہونے چاہیے, یہ اصول کہلاتا ہے نا. تو یہ جو جملہ ہے نا, یہ جملہ اس واقعے کے اندر سمجھایا جانے والا اصول ہے کہ مومن کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ بے سمجھے کسی کام میں لگ جائے بلکہ اس پر لازم ہے کہ بصیرت کے ساتھ عمل کریں. بھائی واٹ ڈز اٹ مین, واٹ ڈز اٹ مین بصیرت کے ساتھ عمل کرے؟ بصیرت کیا چیز ہوتی ہے؟ کوئی آپ کے پاس وہ مثال کے طور پر کوئی چشمہ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے بصیرت, بصیرت نام کا چشمہ, تو وہ بصیرت نام کا چشمہ جو ہے نا وہ پہلے جو ہے نا وہ اپنے آنکھ پہ لگانا چاہیے, پھر عمل کو دیکھنا چاہیے اس چشمے کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ جی اگر کوئی اس کا تھوڑا سا مفہوم ہمیں سمجھا سکے, کہنا کیا چاہ رہے ہیں حضرت یہاں پر, بصیرت کے ساتھ عمل کرنا چاہیے. بھائی ایک تو ہمارے سمجھ میں یہی بات آتی ہے, دلیل پوچھو پہلے, اور دلیل جو ہے وہ ایک مومن کے لیے قرآن ہونا چاہیے اس کی دلیل, حدیث ہونی چاہیے اس کی دلیل, پھر اس کے بعد عمل کرو. لیکن از دیٹ پاسبل؟ دیٹس ناٹ ایون پاسبل, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پھر کیا مطلب ہے بصیرت کے ساتھ عمل کریں؟ انہوں نے پرائیویٹلی لکھا ہے تو سن کر کے آپ کو ان کا جواب پتہ لگے گا کہ عوام الناس کو علماء حق کا اتباع ہی کرنا چاہیے اور ان علماء کی تلاش میں بصیرت اور سوچ بچار سے کام لے اور ان کے کہنے کے مطابق عمل کرے. ٹھیک ہے, آپ نے جواب تو صحیح دیا ہے ماشاءاللہ, لیکن ذرا اپنے لیول کا جواب دیا ہے نا آپ نے. ٹھیک ہے, تو ہم تو یہاں پہ بالکل ہی کنڈر گارڈن لیول کے اوپر جا کے بات کر رہے ہیں. تو کنڈر گارڈن لیول کے اوپر جواب کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے, انہوں نے لکھا ہے عوام الناس کو علماء حق کا اتباع ہی کرنا چاہیے اور ان علماء کی تلاش میں بصیرت اور سوچ بچار سے کام لے اور ان کے کہنے کے مطابق عمل کرے. ٹھیک ہے نا, تو صحیح جواب ہے بالکل یہ ایکچولی, لیکن اس کو تھوڑا سا ہم ایکسپلین اپنے انداز میں اس طرح سے کریں گے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بصیرت کے ساتھ عمل کرے, تو کہہ یہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کی تم اتباع کرتے ہو اپنی زندگی کے اندر, جن لوگوں کی تم تقلید کر رہے ہو, تقلید بھی اتباع ہی کے معنی میں آتی ہے, تقلید کرنا, اتباع کرنا, جن لوگوں کی تم اتباع کر رہے ہو, جن لوگوں کی تم تقلید کرتے ہو, ان لوگوں کی تلاش میں, ان لوگوں کو ڈٹرمن کرنے میں بصیرت سے کام لو, ان لوگوں کو اپنی زندگی میں مقرر کرنا کہ میں کن کی اتباع کروں گا اپنی زندگی میں, کن لوگوں کی اتباع کروں گا, اس میں بصیرت سے کام لو, اس میں بصیرت سے کام لو. اور جب ایک دفعہ تم ڈٹرمنٹ کر لو کہ ہاں یہ صحیح لوگ ہیں, یہ علم والے لوگ ہیں, یہ تقوی والے لوگ ہیں, یہ قابل اتباع لوگ ہیں, اب ان سے دلیل مت مانگنا ہر کام کی, دلیل مت مانگنا جی یہ کیوں کرنا, یہ کیوں کرنا, یہ کیوں کرنا, پہلے مجھے دلیل دیں گے پھر میں کروں گا آپ کی اتباع, ورنہ نہیں کروں گا, یہ مت کرنا. لیکن ان لوگوں کو ڈٹرمن کرنے میں تم دلیل سے ڈٹرمن کرنا کہ ہاں یہ لوگ صحیح ہیں, یہ لوگ ٹھیک ہیں, اس کے بعد ان کی اتباع میں اپنی زندگی گزار دینا, ان کی تقلید میں اپنی زندگی گزار دینا, پھر ان سے دلیل مت مانگنا. ٹھیک ہے, پھر ان سے تم نا اس طرح کی چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر کہ یہ ایسے کرنا ہے کہ ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, ہر چیز میں تم دلیل نہیں مانگنا, کیونکہ تم مانگ ہی نہیں سکتے, تم ایسا کر ہی نہیں سکتے. تو بصیرت کا استعمال کدھر کرنا ہوتا ہے؟ اپنے امام متعین کرنے کے وقت بصیرت کا استعمال کرنا ہوتا ہے. کیا مطلب اس بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ تمہیں کوئی سڑک کے اوپر یا کسی مسجد کے اندر کوئی لمبی داڑھی والا نظر آئے جس نے کہ ایک امامہ بھی باندھا ہوا ہو, پگڑی بھی باندھی ہوئی ہو, اور ایک لمبا سا جبا بھی پہنا ہوا ہو, ٹھیک ہے نا, تو ماشاءاللہ دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے؟ امام لگ رہا ہے, دیکھنے میں کوئی بڑا متبع سنت قسم کا بزرگ لگ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ داڑھی بھی ہے, امامہ بھی ہے, جبا بھی پہنا ہوا ہے. تو اب اس کو نا اپنا شیخ مت بنا لینا, اس کو اپنا استاد مت بنا لینا, جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ بھائی ان صاحب کا عقیدہ کیا ہے, ان صاحب کا عمل کیا ہے. کہیں یہ جو ہے وہ یعنی داڑھی پگڑی کے ساتھ جو ہے نا وہ کچھ کوئی حرام تو نہیں کرتے پھرتے ہیں, رائٹ, عقیدہ کہیں ان کا جو ہے وہ شرک و بدعت والا عقیدہ تو کہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں تم غور و فکر کر کے پہلے چیک کرو, رائٹ, ان کو سند ہے کہ نہیں ہے, ان کے پاس سرٹیفیکیشن ان کے پاس ہے کہ نہیں ہے, اپنے اکابرین سے ان کا تعلق اپنے اکابرین کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے, یہ اپنے سے سینئر لوگوں کی اتباع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, علماء حق میں سے اتباع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں تم پہلے چیک کر لو, تم ان کے ظاہر کے اوپر مت جاؤ کہ بھئی ہاں ان کا تو رنگ بھی بڑا گورا ہے, بڑا سرخ و سفید ان کا رنگ ہے, تمہارے خیال میں بڑا نور ان کے چہرے کے اوپر جھلک رہا ہے, ہیں تمہارے خیال میں؟ کیونکہ کسی کا سرخ سفید رنگ ہو, اگر اس کا تعلق جو ہے وہ پٹھان قبیلے سے ہو تو ویسے ہی اس کا رنگ سرخ و سفید ہوگا, رائٹ؟ یا اگر جو ہے وہ سینٹرل ایشین ریپبلکس میں سے اس کا تعلق ہو تو وہاں کے بھی لوگ جو ہوتے ہیں وہ سرخ و سفید ہوتے ہیں. تو تم سمجھو کہ اس کے تو چہرے پہ نور بھی ہے. یہ کہاں سے تمہیں پتہ لگا کہ اس کے چہرے پہ نور ہے؟ خالی سرخی والے رنگ سے تو نہیں چہرے پہ نور آ جاتا, رائٹ؟ تو نہ ظاہر کے اوپر مت جاؤ بلکہ بصیرت استعمال کر کے چیک کرو کہ یہ کون ہے, کہاں سے آئے ہیں, کیا کرتے ہیں, ان کے پیچھے کن لوگوں کا تعلق ہے, کس سے ان کا تعلق ہے, رائٹ؟ کیا عقیدہ ہے, کیا عمل ہے, ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری چیزیں چیک کر لو. اس کے بعد جب تم ساری چیزیں سے بالکل کلیئر ہو چکے ہو نا, لوگوں سے پوچھو بھی ان کے بارے میں سب کچھ, پھر اس کے بعد ان کو اپنا امام بناؤ اگر بنانا چاہ رہے ہو تم. لیکن جب تم ایک دفعہ ان کو امام بنا چکے ہو گے نا, یہ ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد, اب ان سے نا دلیل طلب مت کرو, اب ان کی اتباع کرو. وہ تمہیں جو گائیڈ کر رہے ہیں, جو تمہیں مشورہ دے رہے ہیں, تو اس کے اوپر عمل کرو. ہاں ایک بات جو ہے وہ تمہارے اوپر لازمی ہے, وہ کیا ہے کہ جو بھی اتباع تم نے کرنی ہے, جو بھی تمہیں تقلید کرنی ہے نا, یہ تقلید, یہ اتباع جو ہے وہ شریعت کے دائرے کے اندر ہونی چاہیے, ٹھیک ہے؟ یہ شریعت کے خلاف نہیں ہو سکتی. اگر وہ تمہیں کسی حرام کا ارتکاب کرنے کے لیے کہیں گے تو تم حرام کا ارتکاب نہ کرنا, ٹھیک ہے؟ اب ظاہر ہے اس کے اوپر ایک سوال آتا ہے کہ بھئی اس بندے کو تو پتہ ہی نہیں کہ حرام کیا ہوتا ہے, حلال کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے الگ طریقے ہوتے ہیں, اس کے اوپر بڑی الگ تفصیل ہے, وہ تو پھر یعنی مزید ایک گھنٹہ ہم لے سکتے ہیں اس کے اوپر ڈسکشن کرنے میں, ٹھیک ہے نا؟ تو اصل مقصد کیا تھا, یہ جملہ آپ کو سمجھانا کہ جو حضرت نے آپ پر اصول بیان کیا نا, وہ اصول یہ ہے کہ بے سوچے سمجھے کام میں لگ جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو انڈیویجولی اگر کوئی انسان عمل کر رہا ہو تو ذرا غور کر کے عمل کرے کہ وہ کر کیا رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, بالکل انڈیویجولی وہ سوچ سمجھ کر کے عمل کرے, ٹھیک ہے؟ بھیڑ چال نہ چلے, ٹھیک ہے؟ سوچ سمجھ کر کے کرے کہ تاکہ اس کے جو اعمال ہیں نا, اس کے اعمال کے اندر اس کی نیت بھی شامل ہو, ٹھیک ہے نا؟ بے نیت کے اعمال کرنے سے انسان کو فائدہ نہیں ہوتا, کیونکہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کے ثواب کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں کے اوپر ہے. آپ بے سوچے سمجھے جو ہے وہ کوئی اگر نیکی کا عمل کر بھی لیتے ہیں نا, تو یا تو آپ کو کوئی ثواب نہیں ملتا, ایسی سچویشن بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو کوئی بھی ثواب نہ ملے, ٹھیک ہے نا؟ اور ایسی بھی سچویشن ہو سکتی ہے کہ آپ کو ثواب مل رہا ہو لیکن بہت تھوڑا مل رہا ہو. آپ کو تو اگر نیت کر لی ہوتی آپ نے تو آپ کو بہت زیادہ ثواب مل سکتا تھا, ٹھیک ہے نا؟ جیسے وہی کپڑا پہننے والی نیت, کپڑا پہننے والا عمل ہے, بھائی آپ کپڑا پہنتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو ایک نیکی تو ملتی ہے نا, چاہے آپ نیت کریں یا نہ کریں, آپ کو ایک نیکی تو ملتی ہے. وہ کیا نیکی ہے؟ ستر پوشی کی, رائٹ؟ اپنا ستر چھپا رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ستر پوشی کرنا, تو ستر چھپانے کے اوپر آپ کو ایک ثواب تو مل رہا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ غور کے ساتھ سوچ کر کے لباس پہنے کہ بھئی میں سنت لباس پہن رہا ہوں, میں جو ہوں وہ اپنے جیسے عورتیں ہیں جو بیویاں ہوتی ہیں, میں اپنے شوہر کے سامنے جاذب نظر بننے کے لیے میں ایسا والا لباس پہن رہی ہوں, ٹھیک ہے نا؟ تو اب ان کو جو ہے وہ اس کے اوپر ایڈیشنل نیکیاں ملنی شروع ہو جائیں گی, کیونکہ انہوں نے سوچ کر کے یہ لباس پہنا, ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ جب آپ انڈیویجولی کوئی کام کر رہے ہو تو اس کے اندر ایسے غور کے ساتھ کام کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. لیکن اگر آپ کلیکٹیولی عمل کر رہے ہیں, یعنی کوئی اجتماعی عمل کر رہے ہیں نا, تو اس اجتماعی عمل کے اندر بھی جو ہے آپ کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ ایسے ہی جو ہے وہ عوام الناس کی بھیڑ کی کو فالو کر رہے ہیں کہ بھئی چونکہ اتنے سارے لوگ یہ کام کرتے ہوئے مجھے نظر آئے تو میں نے بھی یہ کام کرنا شروع کر دیا, یا یہ کہ آپ کسی قابل اتباع شخصیت کے بتانے کے اوپر یہ عمل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ تب آپ کو ثواب ملے گا, ورنہ آپ کو جو ہے وہ ثواب نہیں ملے گا, یا آپ جو ہے وہ کسی گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ مطلب ہے اس کا, ٹھیک ہے؟ تو کلاس کا ٹائم کیونکہ کافی زیادہ ہو چکا ہے تو اس وجہ سے ہم یہاں پہ روکتے ہیں, انشاءاللہ باقی اگلی کلاس میں پڑھیں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.